نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم میرے قابل احترام بزرگوں, حیات المسلمین کی ساتویں روح میں نیک صحبت اختیار کرنے کا بیان ہے, اور اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نیک لوگوں کی اور اللہ والوں کی کچھ علامات اور نشانیاں بیان فرمائی ہیں جن کی تشریح ہو رہی ہے, تاکہ ان علامات اور نشانیوں کی روشنی میں ہم کسی نیک بندے کو تلاش کر سکیں اور کسی اللہ والے کو ڈھونڈ سکیں تاکہ اس کی صحبت اختیار کر سکیں. کل علامتیں حضرت نے جو یہاں بیان فرمائی ہیں وہ 13 ہے, جن میں سے 7 علامتوں کا بیان ہو گیا ہے اور ان کی تشریح و توضیح ہو چکی ہے. باقی انشاء اللہ تعالی آج بیان کی جائیں گی. ان 13 علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ نیک آدمی وہ ہوتا ہے اور اللہ والا وہ ہوتا ہے جو حاجت مندوں کو, ضرورت مندوں کو, غریبوں کو اور فقیروں کو ذلیل نہ سمجھتا ہوں. حاجت مند, ضرورت مند, غریب اور مسکین بھی اللہ کا بندہ ہے. جو اللہ والا ہوتا ہے وہ سب کی قدر کرتا ہے, سب کا احترام کرتا ہے اور سب ہی کے کام آنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق اور اپنے اوقات کے مطابق جو حاجت مند اور ضرورت مند آیتے کے مطابق اپنی کوئی حاجت، اپنی کوئی ضرورت پیش کرے تو وہ اس کی بات کو سنتا ہے، غور کرتا ہے. اگر اس کے اندر اس کی وہ حاجت اور ضرورت پورا کرنے کی استطاعت ہوتی ہے، قدرت ہوتی ہے تو پورا کر دیتا ہے، نہیں ہوتی تو نرمی سے منع کر دیتا ہے. لیکن حاجت مندوں کو، ضرورت مندوں کو، غریبوں کو بہرحال وہ حقیر اور ذلیل اور کمتر نہیں سمجھتا. یہ بھی اس کے نیک ہونے کی، اللہ والا ہونے کی علامت ہے. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ آنے والے کو اپنے حق میں اللہ تعالی کا بھیجا ہوا سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس جو شخص آیا ہے وہ از خود نہیں آیا، من جانب اللہ اس کو بھیجا گیا ہے، اس لیے وہ اس کا اکرام کرتے ہیں اور حسب استطاعت اس سے کام آنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو اللہ والا نہیں ہوتا، صالح اور نیک نہیں ہوتا، وہ بعض مرتبہ آنے والے کو حقیر سمجھتا، ذلیل سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے اور بلا وجہ اس کو ڈانٹتا ہے اور دھمکا کر بھگا دیتا ہے. تو یہ طرز عمل عام حالات میں کسی نیک آدمی تو کیا ایک عام مسلمان کے لیے بھی مناسب نہیں، اور کسی مسلمان کو بھی کسی کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے. البتہ اصلاح کے طور پر اس کو بقدر ضرورت تنبیہ کرنا، ڈانٹنا، یہ صحیح ہے. کیونکہ بعض حاجت مند ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی اصلاح کی غرض سے آتے ہیں، بعض ضرورت مند ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اصلاح کی غرض سے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو بعض مرتبہ ان کی اصلاح کے لیے تنبیہ کرنی پڑتی، ڈانٹنا بھی پڑتا ہے. بلکہ اصلاح چاہنے والے کو تو ذہنی طور پر اپنی پٹائی قبول کرنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ اگر بوقت ضرورت بقدر ضرورت شیخ پٹائی بھی کر دے تو اسے قبول کرے. کیونکہ شیخ کا ڈانٹنا یا مارنا ایسا ہے جیسے شفیق اور مہربان تجربے کار ڈاکٹر کا آپریشن کرنا اور اس کا انجیکشن لگانا، جیسے وہ درست بلکہ ضروری ایسے یہ بھی درست اور بعض مرتبہ ضروری، کیونکہ بعض مرتبہ حاجت مند اور ضرورت مند یا غربا فقرا مساکین بے موقع ملتے ہیں، وقت نہیں دیکھتے، فرصت نہیں دیکھتے، موقع نہیں دیکھتے، بس جس وقت من میں آیا بس چل پڑے۔ دوسرے کا خیال بھی کرنا ضروری کہ کس وقت ملنا چاہیے، کون سا وقت کس بات کے ملنے کا ہے، کون سا وقت کس بات کا ملنے کا نہیں ہے، کس وقت اپنی حاجت پیش کرنی چاہیے، کس وقت پیش نہیں کرنی چاہیے، پیش کرنے کی کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیا ڈھنگ ہونا چاہیے، سارے آداب ہیں جن سے ایک حاجت مند اور ضرورت مند کو واقف ہونا چاہیے۔ خاص طور سے اپنی اصلاح چاہنے والے کو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی ان باتوں کا خیال نہیں رکھتا ہے، بے موقع ملتا ہے، بے وقت ملتا ہے، بے ڈنگے پن کو اختیار کرتا ہے، تو پھر اس میں تنبیہ بھی ہوتی ہے، پھر اس کے اندر ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے، اس میں سخت لب و لہجہ بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر پھر اصلاح نہیں ہوتی، اس کے بغیر اصلاح نہیں ہوتی۔ یہ تو ایسے جیسے کوئی مریض حکیم صاحب سے کہا کہ حکیم صاحب میری تو ہر بیماری میں آپ خمیرہ دے دیا کریں، خمیرہ تو ایسی میٹھی چیز ہے کہ بڈھا بھی کھا لے، بچہ بھی کھا لے، جوان بھی کھا لے، مجھے تو ہر مرض میں یہ دے دیا کریں۔ تو حکیم صاحب اسی وقت اس سے معافی مانگ لیں گے کہ بھئی اگر تمہیں خمیرہ کھانا ہے تو بس ہمدرد دوا خانے چلے جاؤ، بھائی جب تمہیں کوئی بیماری ہو وہیں سے دے دیا، خبردار میرے پاس مت آنا، مجھے ایسا علاج نہیں آتا کہ ہر بیماری میں خمیرہ دے دوں، میں تو کبھی معجون دوں گا، کبھی خمیرہ دوں گا، کبھی اتنی پھل دوں گا، کبھی پھڑیا دوں گا، کبھی کڑوی دوا دوں گا، کبھی کھٹی دوا دوں گا، کبھی پرہیز بھی کراؤں گا اور کبھی پیدل بھی چلاؤں گا۔ یہ تو بھائی صحت کے لیے ضروری ہے، تمہاری مرضی تو ایسے جہاں کام نہیں کر سکتی، اگر تم اپنی مرضی چلانے تو خود ہی اپنا علاج کر لو۔ ایسے یہاں پر بھی تو بھائی جب تم اپنی ضرورت لے رکھے ہو، چاہے دنیا کی ہو یا اپنی اصلاح کی، تو پھر اس کے اندر تو دوسرا قاعدہ اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہوگا، ورنہ وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ نیک آدمی کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ حاجت مندوں کو ذلیل نہ سمجھتا ہو، اور علامت نمبر 9 یہ ہے کہ اخلاق باطنی بھی اچھے ہوں، اللہ تعالی کی محبت اور خوف دل میں رکھتا ہوں۔ یہ بھی ایسی چیز ہے کہ ویسے ہر مسلمان میں اس کا ہونا مطلوب اور مقصود ہے کہ ہر مسلمان کے باطنی اخلاق اچھے ہوں، بالخصوص اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کی محبتوں پر غالب ہو اور خوف خدا بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت آدمی کو اطاعت پر مجبور کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خوف اطاعت پر مجبور کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو یہ تو ہر مسلمان میں صفت ہونی چاہیے، ہر مسلمان مرد عورت کے لیے اس صفت کا ہونا ضروری ہے، لیکن خاص طور سے اللہ والے کے لیے ان باتوں کا ہونا ناگزیر ہے، اور یہ اس کے نیک ہونے کی علامت ہے، بزرگ ہونے کی علامت ہے، اللہ والا ہونے کی نشانی ہے۔ کیونکہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں عام طور پر ان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ والا وہ ہوتا ہے جس نے کسی اللہ والی خدمت میں رہ کر اور صحبت میں رہ کر اپنے باطن کا تزکیہ کرایا ہو، اور جب باطن کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو ظاہری اعمال بھی اس کے شریعت کے مطابق ہو جاتے ہیں، درست اور صحیح ہو جاتے ہیں، اور اس کے باطنی حالات بھی درست اور صحیح ہو جاتے ہیں، اور اندر جو اچھے اچھے اخلاق ہیں جن کا پیدا کرنا ضروری ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور جو بد اخلاقیاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. ان میں سے دو باتیں خاص طور سے یہاں پر حضرت نے علامت کے طور پر ذکر فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں غالب ہو ما سوا اللہ کی محبتوں پر، اور خوف خدا اس کے دل میں غالب ہو. یہ دو علامتیں خاص علامتیں، اور یہ علامتیں عام طور پر اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہوتے ہیں اور مقبول بندے ہوتے ہیں، صاحب نسبت بزرگ ہوتے ہیں، ان کے اندر پائی جاتی ہیں. ہم نے اپنے اکابر کے اندر یہ ساری علامتیں الحمدللہ پائی ہیں اور مشاہدہ کیا ہے ان کا. خوف دل، دل میں اللہ تعالیٰ خوف ہونے کو اس کا دوسرا نام ہے تقوی. تقوی، تقوی کے معنی ڈرنے کے بھی آتے ہیں اور بچنے کے بھی آتے ہیں. تو بچنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، اور ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرے. اور جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے گا تو وہ گناہوں سے بھی بچے گا، فرما برداری بھی کرے گا، جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا، بڑے بڑے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا. اور جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا وہ بڑے بڑے گناہ بھی بے دھڑک کر گزرتا ہے اور اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا. یہ خوف خدا دل میں نہ ہونے کی علامت ہے، اور تقوی حاصل نہ ہونے کی نشانی ہے. ہمارے بزرگوں کے تقوی کے واقعات بھی عجیب عجیب ہیں، ہمارے اکابر کے تقوی کے واقعات بھی اور اللہ تعالیٰ کے خوف کے واقعات بھی عجیب و غریب ہیں. سہارنپور میں حضرت مولانا مظفر حسن صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ تھے، حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کا تقویٰ بہت مشہور تھا. چنانچہ ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ ان کا معدہ حرام اور مشتبہ غذا کو برداشت نہیں کرتا. جان کر یا بھول کر یا غلطی سے اگر کوئی ایسی غذا پیٹ میں چلی گئی جو حرام ہو، یا اس کا حلال حرام ہونا اچھی طرح معلوم نہ ہو، مشتبہ ہو، تو وہ کیا ہو جاتی، انہیں کیا ہو جاتے. اسی لوگ ان کی دعوت کرتے تھے بہت ڈرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دعوت کے اندر جو کچھ انہوں کھلایا پلایا جائے خدا نخواستہ اس میں کوئی حرام یا مشتبہ غذا شامل ہو جائے، اور پھر حضرت کھانا کھانے کے بعد بجائے خوش ہونے کے حضرت کو قے ہو جائے، اور حضرت کو بھی تکلیف اور ہمیں بھی تکلیف. اس لیے ہر آدمی ہمت نہیں کرتا ان کی دعوت کرنے کے لیے، اور کرتا تو بہت ہی احتیاط سے کام لیتا. ان کے قضیے سے مولانا نور الحسن صاحب، ان کے قضیے سے مولانا نور الحسن صاحب رشتے تو حضرت ان کے آنا جانا رہتا، اور وہ تحصیلدار تھے کہیں، کسی جگہ کے وہ تحصیلدار تھے. تحصیلدار زمانے میں بہت بڑا ہوتا تھا. ایک بات، مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہاں تشریف لے گئے، تو اب جب مہمان بن گئے ظاہر خاطر تواضع تو کرنی، اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم تھا کہ حضرت کے مزاج ایسا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے صاحبزادے کو پیسے دیے اور ان سے کہا کہ دیکھو جو پیسے میں دے رہا ہوں یہی پیسے لے کے جانا، اور جا کر کے اس سے فلاں جگہ سے دودھ لے کر کے آنا، تاکہ حضرت کے دعوت میں جو کھانا پکے اس دودھ سے فیرینی بنے، اس دودھ سے فیرینی بنے، اور حضرت نوش فرمائے. اب وہ گئے اور جا کر کے دودھ لے آئے اور کھانا وغیرہ پکا، حضرت نے کھانا بھی اچھی طرح کھایا، جیسے فیرینی کھائی الٹی ہو گئی. ہمارا نور صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ لو حضرت کو تو الٹی ہو گئی، فیرینی کھانے سے الٹی ہو گئی. تو صاحبزادے پوچھا، صاحبزادے میں نے تم کو پیسے دیے تھے، تاکید کی تھی، کیا ہوا، تم کس طرح دودھ لائے؟ راجی میں دودھ لایا تھا، جو آپ نے پیسے دیے انہیں پیسوں کی دودھ لایا تھا میں، واپسی میں دودھ گر گیا. تو میں دوبارہ دکاندار کے پاس گیا کہ بھائی دودھ تو گر گیا، اس کے بدلے میں دوسرا دودھ دو. دے دیا، کیونکہ تحصیلدار کا بیٹا ہے. اب یہ دودھ جو لیا، دوسری مرتبہ جو دودھ لیا، یہ تو ناجائز لیا نا، کیونکہ دودھ گر گیا تو دودھ والے کے کیا قصور ہے؟ اس کے ذمہ تو تاوان نہیں آتا. لیکن صاحبزادے سمجھے نہیں، انہوں نے کہا بھائی دودھ گر گیا تو اس سے کہو کہ دوبارہ دودھ دے، اور اس نے مجبور ہو کر دے دیا کہ بھائی تحصیلدار کا بیٹا ہے، کیا بولوں، کل کہیں گردن نہ نپ جائے. اسی دودھ سے پھر فیرینی تیار ہوئی، وہ حضرت کے پیٹ میں جاتے ہی الٹی کا باعث بن گئی. ایسا تقویٰ تھا ان کا. ایسے ایک اور قصہ انہیں کا شیخ نے ان کو ذکر فرمایا، شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا یہ واقعہ، پہلا بھی اور دوسرا بھی، کہ ایسی ایک دفعہ پھر وہ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نور حسین صاحب کے یہاں مہمان ہوئے، تو انہوں نے اپنے ایک پولیس والے کو پیسے دیے، ایک سپاہی کو پیسے دیے، اور خوب اچھی طرح اس کو بٹھایا، پڑھایا، سمجھایا کہ دیکھ بھائی یہ پیسے میں دے رہا ہوں، فلاں دکان پہ جانا اور ان پیسوں سے جلیبی لینا، اور وہ جلیبی ہمیں لا کے دینا، وہی حضرت کو دودھ میں بھگو کھلانی ہے، اور دیکھو خدا کے لیے راستے میں کوئی گڑبڑ مت کرنا. میں پتا تھا کہ سپاہی کا کوئی بھروسہ نہیں، کچھ بھی گڑبڑ کر سکتا ہے. تو جو حضرت دیو تھا اس کو سمجھاتے رہے اور جتاتے رہے، وہ بتاتے رہے کہ ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا مت کرنا ہے، ایسا مت کرنا. اس سپاہی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہے، مجھے سمجھا رہے، پیسے دے رہے ہیں، جلیبی لانی ہے، اس میں کون سی لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت ہے. تو اسے کچھ پلے نہیں پڑا. اس نے وہی کہ جو اللہ بچائے ان میں سے باز کی یہ عادت ہے. ہو گیا اور جا کر کے دکاندار کے پاس، جلیبی والے کے پاس گیا، اور جا کر کے تحصیلدار صاحب نے جلیبی منگوائی اور پیسے جیب میں رکھ لی. جیسے حضرت کے یہاں سے نکلے، پیسے تو جیب میں رکھ لیے، اور سجا کے تحصیلدار صاحب نے جلیبی منگوائی. اب ظاہر دکاندار آدمی کیا نہ دے گا تو کیا کرے گا. انہوں نے فوراً جلیبیاں جو جتنی اس نے مانگی اس نے دے دی، سپاہی والے لا کر کے مولانا کو دے دی. اب انہوں کیا بتا، حضرت نے تو سمجھایا تھا اپنی طرف سے اچھی طرح، لیکن اس نے تو وہی کیا جو بعض لوگ ایسا کرتے. تو اب وہ جو جلیبی دودھ میں بھگونے کے بعد حضرت نے کھائی تو الٹی ہو گئی، حضرت کو بھی تکلیف، اور جناب مولانا نور حسن صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ اتنا تو جتایا تھا، پھر کم وقت نے کیا کر دیا. اسے بلایا، پوچھا کیا ہوا، تب پتہ چلا کہ پیسے جیب میں رکھ لیے تھے اور زبردستی جلیبی بیچنے والے سے جلیبی لے کر کے آ گیا. تب اس کی آنکھیں کھلی اور پتہ چلا کہ اوہو اتنی سی گڑبڑ سے اتنا بڑا کام ہو گیا، کہ اتنی جلدی گرفت ہو گئی، پکڑ ہو گئی، کہ ادھر لایا ادھر الٹی ہو گئی. جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے اس کا تو دیکھو یہ حال ہے. اور جن کے خوف خدا نہیں ہوتا وہ جناب رات دن حرام خوری کرتے رہتے ہیں، رشوت لیتے رہتے ہیں، سود لیتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا. تو بھائی دنیا میں پتہ نہیں چلتا، آخرت میں تو پتہ چلے گا، اللہ بچائے. اس لیے جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے ان کا تو یہ حال ہوتا ہے. حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کا عجیب و غریب تقوا تھا، عجیب و غریب حضرت کی احتیاط تھی. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عمل عطا فرمائے. ایک مرتبہ حضرت ایک اسٹیشن پر گاڑی کے انتظار میں ٹھہرے. وہ اسٹیشن چھوٹا اسٹیشن تھا اور چھوٹے اسٹیشن پر بعض مرتبہ دھوپ سے بارش سے بچنے کے لیے کوئی چھپرا وغیرہ بھی نہیں ہوتا. چھوٹے اسٹیشن عام طور پہ ایسے ہوتے ہیں، بس جاؤ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، پھر گاڑی سے اترو اور آ جاؤ. وہاں پہ کوئی ٹھہرنے کی کوئی آرام کی جگہ نہیں ہوتی، وہ اسٹیشن ایسے ہی تھا. اب اتفاقی بات کہ حضرت کو کسی گاڑی کا وہاں پہ انتظار تھا، چھت وغیرہ کچھ تھی نہیں، بارش شروع ہوئی. اتفاق سے اسٹیشن ماسٹر حضرت کا جاننے والا تھا تو ہندو، لیکن حضرت کو جانتا تھا، پہچانتا تھا. تو اس نے ڈر کہ حضرت یہاں کھڑے ہیں گاڑی کے انتظار میں اور بارش ہو رہی ہے اور بارش سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو اس نے اسٹیشن کے ملازم سے کہا کہ جلدی سے حضرت کے لیے اس ریلوے کا گودام کھول دو اور وہاں حضرت کو بٹھا دو تاکہ حضرت بارش سے بچ کر کے وہاں بیٹھے، جب گاڑی آئے تو اس میں چلے جائیں. اب حضرت فرماتے ہیں کہ میں اسٹیشن اس ریلوے کے گودام میں بیٹھ گیا. اب تھوڑی دیر میں مجھے خیال آیا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ لالٹین بھی بھیجے گا. اس زمانے میں بجلی کا رواج زیادہ نہیں تھا، لالٹین ہوتی تھی کہ لالٹین بھیجے گا، لالٹین ہوگی ریلوے کی، اور ریلوے کی لالٹین میرے لیے تو نہیں ہے، سب کے لیے، اس لیے خاص مجھے اپنے لیے اس کا استعمال درست نہیں. اور ساتھ ہی حضرت یہ بھی خیال آیا کہ اب اگر میں منع کروں تو یہ ہے ہندو، وہ کہے گا ان کے مذہب میں کتنی سختی ہے کہ ایسی پریشانی کے وقت میں بھی اندھیرا چھایا ہوا ہے، بارش ہو رہی ہے، ایسے وقت بھی ان کے مذہب میں سرکاری لالٹین کا استعمال ناجائز، یہ کیسا مذہب ہے؟ تو حضرت فرمایا ایک طرف مجھے اپنی پریشانی، ایک طرف اس کا خیال. تو پھر میں نے دعا شروع کر دی. سبحان اللہ، یہ ہے وہ طریقہ کہ میں نے دعا مانگنی شروع کر دی کہ یا اللہ آپ ہی بچانے والے ہیں، یا اللہ آپ ہی اس لالٹین سے مجھے بچا سکتے ہیں. میں منع بھی نہیں کر سکتا اور ہاں بھی نہیں کر سکتا، آپ ہی بچائیں گے. پتہ نہیں ادھر میں نے دعا شروع کی، ادھر میں نے اسٹیشن ماسٹر کی آواز سنی اور اس نے کہا ارے فلانے دیکھ اسٹیشن کی لالٹین لے کے مت جائیے، ہماری ذاتی لالٹین جو رکھی ہوئی ہے وہ جلا کے لے کے جائیے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد فرمائی. اور حضرت نے اس واقعے میں یہ بھی لکھا ہے، یہ حضرت کے اشرف السوانح میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ سرکاری لالٹین لے بھی آتا تو میں جلاتا تھوڑی، میں اس کو بند کر کے بیٹھا رہتا اندھیرے میں، لیکن سرکاری لالٹین جو میرے لیے نہیں ہے میں اس کو استعمال نہیں کرتا. آج بھی عصر کے بعد آداب المعاشرت میں جو مسجد کے آداب حضرت نے بیان فرمائے وہ بھی اسی کی نشانی اور علامت ہے کہ بعض لوگ مسجد کا پنکھا، پہلے زمانے میں بجلی کے پنکھے تو کم ہوتے تھے، ہاتھ کے پنکھے زیادہ ہوتے تھے. اب ہاتھ کا پنکھا تو چٹائی کا ہوتا ہے، کوئی خاص قیمتی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو بعض لوگ اس کو مسجد کے حجرے میں لے جاتے تھے یا مدرسے میں، مسجد کے برابر میں مدرسہ، وہاں لے گئے. اب ظاہراً تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، معمولی بات ہے یہ، لیکن ہے گناہ. مسجد کا جتنا بھی ساز و سامان ہے وہ مسجد ہی کے استعمال کے لیے اگر ہے تو اس کو مسجد ہی میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو استعمال کرنے کے لیے مسجد سے باہر نہیں لے جا سکتے. مثلاً مسجد کے اندر پہلے زمانے میں نل کے کم ہوتے تھے، لوٹے زیادہ ہوتے تھے. تو حضرت نے لوٹے کی مثال دی کہ مسجد کا لوٹا جو ہے بعض لوگ اپنے کمروں میں لے جاتے ہیں، وہاں استعمال کر لیتے ہیں. مسجد کا لوٹا مسجد میں تو استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ مسجد ہی اس میں استعمال کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، لیکن اس کو کوئی اپنے گھر لے جائے یا مدرسے میں لے جائے یا حجرے میں لے جا کر استعمال کرے تو اس سے حضرت نے منع فرمایا، یہ بھی گناہ ہے، کیونکہ مدرسہ مسجد سے الگ چیز ہے، مسجد الگ چیز ہے، مدرسہ الگ چیز ہے. جیسے مدرسے کا ساز و سامان مسجد میں استعمال نہیں ہو سکتا، اور مسجد کا ساز و سامان مدرسے میں استعمال نہیں ہو سکتا، تو جب مدرسے میں نہیں ہو سکتا تو ذاتی طور پر بھی استعمال نہیں ہو سکتا. اس کی ایک بہت موٹی سی مثال ایسی، جیسے مسجد کلام پاک ہیں، وہ جسے مسجد میں رکھے ہیں مسجد میں پڑھنے کے لیے رکھے ہیں، لہذا کوئی ان قرآن شریف کو مدرسے میں لے جا کے پڑھ نہیں سکتا، اور اس سے بڑھ کر اپنے گھر میں لے جا کر کے نہیں پڑھ سکتا. اگر پڑھے گا تو گنہگار ہوگا، اور یہ اپنے گھر میں جا کر پڑھنا اس کے لیے ناجائز ہوگا. یہ بالکل ایسے جیسے کوئی مسجد کا مصلی اپنے گھر لے جا کر اس پہ نماز پڑھنے لگے، مسجد کی دریاں اٹھا کر لے جائے اور اپنے حجرے میں بچھا کر کے اس پہ نماز پڑھنے لگے، یا مدرسے میں لے جائے وہاں جا کر کے بچھا کر کے وہاں نماز پڑھنے لگے. تو جیسے یہ منع ہے اور درست نہیں ہے، اسی طریقے سے مسجد کا کوئی اور سامان بھی اپنے گھر لے جا کر کے استعمال کرنا درست نہیں ہے. مسجد کا کوئی سامان اگر پرانا بھی ہو گیا تب بھی وہ کسی دوسرے کے استعمال میں نہیں دیا جا سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مسجد والے اسے بیچ دیں اور بیچ کر کے اس کے پیسے مسجد کے استعمال میں لے لیں. لہذا گناہ سے بچنے کی بے حد ضرورت، تقوی کا مطلب ہے گناہ سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا. حضرت علی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک واقعہ اور یاد آ گیا، پہلے بھی شاید ایک مرتبہ میں نے سنایا تھا. ایک مرتبہ حضرت علی رحمتہ اللہ علیہ سہارنپور سے کانپور تشریف لے جا رہے تھے. سہارنپور الگ شہر ہے، کانپور الگ شہر ہے. حضرت علی رحمتہ اللہ علیہ دارالدیوبند سے فارغ ہونے کے بعد حضرت کا تقرر کانپور کے کسی مدرسے میں ہو گیا تھا، جہاں حضرت مدرسے میں اسباق وغیرہ پڑھایا کرتے تھے. تو اس زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ آپ سہارنپور سے کانپور تشریف لے جائے تو گنے حضرت کے ساتھ تھے، کسی نے حدیث میں دیے ہوں گے یا حضرت نے خریدے ہوں گے. اور ریلوے کا قانون سبھی کو معلوم ہے کہ مقررہ وزن سے اگر کسی کے پاس وزن زیادہ ہے تو محصول کٹوانا ضروری ہے. حضرت علی رحمۃ اللہ اس قسم کی باتوں کے بہت ہی احتیاط کرتے تھے، لہذا آپ نے سیشن کے لوگوں سے کہا کہ بھائی یہ اس کا جو محصول ہے وہ کاٹو اور مجھ سے پیسے وصول کرو. تو کچھ تو حضرت کے جاننے والے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت آپ ایسے لے جائیں. یہاں تک کہ جو اسٹیشن کے غیر مسلم ملازمین تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ لے جائیں، ہم گارڈ سے کہہ دیں گے، وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا. حضرت فرما بھائی وہ گارڈ کہاں تک جائے گا؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ غازی پور تک جائے گا، یعنی سہارنپور سے غازی پور تک وہ درمیان میں چیک کرنے کے لیے آئے گا، آپ سے محصول کے بارے میں کوئی پکڑ دھکڑ نہیں کرے گا. پھر فرما بھیا مجھے تو غازی پور سے بھی آگے جانا ہے، پھر آگے کیا ہوگا؟ وہ غازی پور سے جو گارڈ جائے گا وہ پھر دوسرے گارڈ سے کہہ دے گا، آگے تک پھر دوسرا گارڈ جو ہے پھر وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا. پھر آگے بھی تو مجھے جانا ہے، ماں اگر کوئی گارڈ آگے تو کیا ہوگا؟ حضرت پھر اتنے میں تو آپ کا شہر آ جائے گا کانپور، سفر ختم ہو جائے گا آپ کا، لہذا بس ایک دو گارڈ سے کہنا پڑے گا. فرمایا نہیں مجھے تو کانپور سے بھی آگے جانا ہے، مقصد تھا کہ آخرت میں جانا ہے، آگے بھی میرا سفر ہے، وہاں کون سا گارڈ سے بات کرو گے تم؟ حضرت وہاں تو ہماری بس کی بات نہیں، تو میں وہاں پکڑا گیا تو پھر کون چھڑائے گا؟ جب تم ہی مجھ سے محصول لے لو بھائی، میں آرام سے جاؤں، تم اس سے کہو گے، وہ اس گارڈ سے کہے گا، وہ اس گارڈ سے کہے گا، خدا خاصہ کسی گارڈ نے پکڑ لیا تو میں کیا کہوں گا؟ تو سارے کے سارے حضرت کے یہ جواب سن کر کے نہایت متاثر ہوئے اور حضرت معصول کٹوا کر اپنا گنا لے کر گئے. آج بہت ایسا ہوتا ہے کہ جان پہچان والوں کو بس ایسے ہی ریلوے تو خیراتی ادارہ سمجھا جاتا ہے، بغیر ٹکٹ کے لوگ کتنا سفر کرتے ہیں، ٹکٹ لے رکھا ہے تھرڈ کلاس کا اور سفر کر رہے ہیں ایسی کلاس میں، اور آ گیا پولیس والا یا گارڈ تو اس کے جیب میں 100 کا نوٹ ڈال دیا پھر آگے چلے، اللہ بچائے. تو آج کل تو حرام کھانے کا، ناجائز طریقے سے سفر کرنے کا عام رواج ہے، بس خوف خدا نہ ہو تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. آج اندھیر نگری چوپٹ راجہ جو ہو رہا ہے وہ اسی خوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو خوف خدا جو ہے وہ انسان کو تنہائی میں بھی برائی سے گناہ سے بچاتا ہے. وہ خوف خدا نہ ہو تو بس پھر اللہ بچائے، کہیں بھی پھر آدمی کسی گناہ سے بچتا نہیں ہے اللہ ماشاء اللہ. اس لیے کسی کے نیک ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا ہو اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، ایسی محبت کہ جو اللہ تعالیٰ کے ماسوا کی محبتوں پر غالب ہو. جب وہ ایسا ہوگا تبھی تو اس کے بعد جو بیٹھے گا اس کے دل میں بھی ایسے ہی اثر پیدا ہوگا اور اس کی بھی اصلاح ہوگی، وہ بھی صحیح راہ پہ چلے گا. اور جب اس کے دل میں خود ہی خوف خدا نہیں ہے اور اللہ کی محبت اس کے دل میں غالب نہیں ہے تو پھر اس کے بعد بیٹھنے والے کو کیسے فائدہ ہوگا؟ اس لیے ایک علامت ہی ہے. نمبر 10، دل میں دنیا کا لالچ نہ رکھتا ہوں. اس کے دل میں دنیا کی لالچ اور دنیا کی حرص اور دنیا کی محبت نہ ہو. مراد دنیا کی ایسی محبت اور دنیا کی ایسی حرص اور دنیا کی ایسی لالچ ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا کر دے. ورنہ فی نفسی دنیا کی محبت اور دنیا کی حرص ہونا کوئی مذموم نہیں ہے اور کوئی برا نہیں ہے. بس ایسی محبت اور ایسی حرص اور ایسی لالچ نہیں ہونی چاہیے جو کہ اس کو مال حاصل کرنے میں اور دنیا حاصل کرنے میں جائز ناجائز کی بھی پرواہ نہ کرنے دے. تو یہ اللہ بچائے، تو بہت بری چیز ہے. حب دنیا راز و کلی خطیہ تھی، دنیا کی محبت جو ہے یہ ہر گناہ کی جڑ ہے. بے شمار گناہوں کے اندر آدمی دنیا کی حرص اور لالچ کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی بھیڑیے کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اتنا بکریوں کو نقصان نہیں پہنچاتا جتنا کہ حب جاہ اور حب مال انسان کا کباڑا کرتی ہے اور انسان کو تباہ کرتی ہے، برباد کرتی ہے. حب جاہ کے معنی ہے کہ اپنے بڑا ہونے کی خواہش دل کے اندر ہونا، اپنے کو بڑا دیکھنے اور اپنے آپ کو بڑا ہونے کی دل کے اندر خواہش، یہ حب جا کہ لوگ میرے سامنے جھکیں، لوگ میرے ہاتھ چومیں، لوگ میرے جوتے اٹھائیں، لوگ مجھے مولانا کہیں، لوگ مجھے بزرگ کہیں، لوگ مجھے بڑا کہیں، لوگ مجھے اچھا کہیں، میں لوگوں کی نظر میں بزرگ بن جاؤں اور بڑا بن جاؤں، اللہ والا کہلاؤں اور لوگ میرے سامنے جھکیں، یہ حب جا. اور دوسری مال کی محبت، کہ مال کی وہ محبت جو انسان کو حلال حرام کی تمیز سے بے نیاز کر دے اور جائز ناجائز کی پرواہ سے پرواہ نہ رہے اور آدمی بس مال کی لالچ میں بس جس طرح سے بھی آئے مال آ جائے، بس جائز طریقے سے آئے یا ناجائز طریقے سے آئے اس کی پرواہ نہ کرے، تو یہ بھی اللہ بچائے بہت بری چیز ہے اور یہ انسان کو کہیں کا نہیں رکھتی. دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے. اس لیے کسی کے نیک ہونے کی یہ بھی علامت ہے اس کے دل میں دنیا کی لالچ نہ ہو، بس جائز طریقے سے اور حلال طریقے سے اگر اس کو دنیا ملتی ہے، مال ملتا ہے تو وہ لیتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے، اور جو حرام اور ناجائز طریقے سے آئے تو اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور پرہیز کرتا ہے. یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، مختصرا عرض کرتا ہوں. حضرت خواجہ عبیداللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں، اور یہ بزرگوں کی دونوں قسمیں ہیں، بعضوں کو اللہ پاک نے دنیاوی اعتبار سے بہت مالدار بنایا اور بادشاہوں کی طرح انہوں نے زندگی گزاری، بعض بزرگ ایسے تھے کہ انہوں نے بہت ہی سادہ اور فقیرانہ زندگی گزاری. صحابہ کرام میں بھی دونوں قسم کے صحابہ کرام ہیں، بعض مالدار اور بعض غریب. تو ایسے اولیاء اللہ کے اندر بھی دونوں قسم کے بزرگ پائے جاتے ہیں. حضرت خواجہ عبیداللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ بادشاہانہ انداز میں رہتے تھے، شاندار آپ کو قلعہ تھا، حشم خدم حضرت آپ کے آگے پیچھے رہتے تھے، آپ کی سواری شاہانہ سواری ہوتی تھی، مریدین بھی آگے پیچھے ہوتے تھے، شاگرد بھی آگے پیچھے ہوتے تھے. ایک ایسا معلوم ہوتا جیسے بادشاہ گزر رہا ہو اس طرح سے آپ سواری میں نکلتے تھے. تو ایک صاحب اپنی اصلاح کی غرض سے حضرت خدمت میں آئے، اور حضرت کے پاس جانے سے پہلے مختلف بزرگوں کے پاس گئے، لیکن کہیں ان کو مناسبت نہیں ہوئی. جب مناسبت نہیں ہوئی تو تقریباً وہ مایوس ہو رہے تھے کہ شاید مجھے کوئی بزرگ ایسا نہیں ملے گا جو میرے ہم مزاج ہم مذاق ہو، اور ہم مزاج ہم مذاق ہونا بزرگ کا باطن کی اصلاح کے لیے نہایت ضروری ہے. تو وہ کہتے ہیں میں وہ جو اصلاح کے لیے گئے تھے وہ کہہ رہے ہیں مجھے کچھ ناامیدی سی ہونے لگی. کسی نے بتایا کہ اس بستی کے اندر چلے جاؤ، وہاں پہ خواجہ عبیداللہ احرار رہتے، وہ بھی اللہ والے، وہاں جا کے دیکھ لو، ان کی زیارت کر لو، ان کے پاس بیٹھ کے دیکھ لو، اگر تمہیں مناسبت ہو تو ان سے اپنی اصلاح کرا لینا. تو میں ان کے کہنے سے بستی میں چلا گیا. جا کر میں نے معلومات کی کہ وہ کون بزرگ ہیں، کہاں رہتے ہیں، کس وقت وہ ملتے ہیں، ساری باتیں معلوم کی میں نے. اور میں ایک مسجد میں ٹھہر گیا اور وضو خانے کے اندر وضو کر رہا تھا کہ اچانک میں نے شور سا سنا جیسے کوئی بہت بڑا جلوس آ رہا ہو. تو میں نے کسی سے پوچھا بھائی یہ شور کیسا ہے، یہ شور کیسے سنائی دے رہا ہے؟ اس بستی کے اندر جو بزرگ رہتے ہیں نا خواجہ عبیداللہ احرار، وہ حضرت تشریف لا رہے ہیں اور یہاں سے گزر رہے ہیں. تو یہ تو انہیں کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آئے تھے، بھائی یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، میں ان کی زیارت کر لوں. تو یہ وضو کر کے جلدی سے باہر آئے اور مسجد کے چبوترے پہ کھڑے ہو کے دیکھنے لگے، دیکھا تو شاندار شاہی سواری آ رہی ہے، آگے بھی جناب بہت سے لوگ ہیں، اور سواری درمیان میں اس کے آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی بائیں بھی بڑے مریدین ہیں، متعلقین ہیں اور شاگرد ہیں، اور حضرت کیا ہے کہ بہت ہی خوبصورت سواری کے اندر بیٹھے ہوئے. پھر میں تھوڑی دیر میں وہ سواری قریب آئی تو میں نے قریب سے حضرت کی زیارت کی، آپ کو بیٹھا ہوا دیکھا. تو یہ سب میں نے جو جلوس کی شکل دیکھی اور یہ شان و شوکت دیکھی، تو شان و شوکت دیکھ کر کے میرے دل میں یہ بات آئی کہ نمردستہ کہ دنیا دوست دار، نمردستہ کہ دنیا دوست دار، کہ دنیا کو دوست رکھنے والا تو اللہ والا نہیں ہو سکتا، یہ تو بظاہر اللہ والے معلوم نہیں ہوتے. اور پھر میں نے سوچا کہ سفر خام کا خراب ہوا، میں آگے چلا جاتا تو اچھا رہتا، اب یہاں آیا یہاں پر بھی یہ شان و شوکت دیکھی جو ظاہراً مناسب نہیں معلوم ہوتی. تو لہٰذا وہ بیچارے مایوس ہو کر کے اندر لوٹے اور نماز وغیرہ پڑھی اور پھر لیٹ گئے، نیند آ گئی کیونکہ سفر میں تھکے ہوئے تھے. کہتے ہیں سفر جب میں سویا تو مجھے خواب نظر آیا، اور خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ علام عالم قیامت کا دن برپا ہے، اور لوگ جو ہے اپنی اپنی قبروں سے نکل رہے ہیں، اور قبروں سے نکل کر کے میدان محشر میں جمع ہو رہے ہیں. میں بھی اپنی قبر سے نکلا، تو قبر سے جیسے نکلا دو فرشتے میرے پاس آ گئے، اور ایک نے دائیں اور ایک نے بائیں سے مجھے پکڑا اور کہا کہ ہم تجھے دوزخ میں لے کے چلتے ہیں. یہ سن کر میں بڑا گھبرایا اور بڑا پریشان ہوا، وہ ایسے طاقتور تھے کہ میں ہل بھی نہیں سکتا. اب میں سوچ میں پڑ گیا، یا اللہ میں کیسے اپنے آپ کو بچاؤں، تو میں کبھی ادھر پریشانی کے عالم میں دیکھوں، کبھی ادھر پریشانی کے عالم میں دیکھوں، کبھی سامنے پریشانی کے عالم میں دیکھوں. اتنے میں دیکھا کہ حضرت خواجہ عبید اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سواری آ رہی. حضرت کی سواری دیکھ کر جان میں جان آ گئی، اور جیسی حضرت کی سواری قریب آئی میں نے لپک کر حضرت سے عرض کیا کہ یا حضرت یہ مجھے پکڑ کے دوزخ میں لے جا رہے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں، کیسے ان سے اپنے آپ کو بچاؤں. تو حضرت نے سواری میں سے منہ باہر نکالا اور فرمایا بھئی یہ تو ہمارے مہمان ہی نے کہاں لے کے جا رہے ہو، یہ تو ہمارے مہمان ہی نے کہاں لے کے جا رہے ہو، اور یہ کہہ رہا تھا انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور میری جان میں جان. پھر آنکھ کھولی تو آنکھ بھی کھل گئی کہ ارے بھائی یہ تو اللہ والے ہیں اور میں ان کو دنیا دار سمجھ رہا ہوں. میں اپنے اس خیال پر جو میں نے ان کی سواری دیکھ کر قائم کیا تھا کہ نمبر دستان کو دنیا دو دارت، مجھے اس پر بڑی شرمندگی اور ندامت ہوئی. تو میں نے ابھی اب حضرت کے پاس چلو اور حضرت سے معافی مانگو اور حضرت سے اپنی اصلاح کی درخواست کرو. کہتے اب میں وقت پوچھ کے حضرت کی مجلس میں پہنچا. پہنچا میں جا کر کہہ دیا کہ حضرت میں سفر سے آیا ہوں اور اس طریقے سے آپ کی خدمت میں اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوں. تو میں وہ شعر سناؤ جو تم نے ہمارے آنے پر کہا تھا. اور حضرت کو ایک کش ہو گیا ہوگا تاکہ حضرت وہ تو میں نے جہالت میں کہہ دیا تھا، اب کیسے سناؤں. تاکہ نہیں تو سنا، ہم ٹھیک کر دیں گے اس کو، وہ ناتمام مکمل کر دیں گے. یہ کہا حضرت نے. تو میں نے شرماتے ہوئے کہا نمر دستاں کی دنیا دوست دارت. تو حضرت نے دوسرا مصرع ملایا اگر دارت برائے دوست دارت. سبحان اللہ، وہ اللہ والا نہیں جو دنیا کو دوست رکھے، ہاں وہ اللہ والا ہے جو دنیا کو اللہ کے لیے رکھے. ہماری ذمہ اللہ کے لیے، جو کچھ بھی میرے پاس اپنے لیے تھوڑی ہے. شعر حضرت نے پورا کر دیا، ان کی اصلاح ہو گئی. بس پھر یہ وہیں پڑ گئے اور وہیں رہ کر کے انہوں نے اپنی حضرت سے اصلاح کرا لی. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ان کے دل میں لالچ نہیں ہوتی مال کی اور دولت کی اور روپے کی، لیکن اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، شکرانے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقبول بندہ ہونے کی ایک علامت حضرت نے یہ بیان فرمائی کہ اس کے وہ دنیا کی لالچ نہ رکھتا ہوں. یہ نہیں کہ آنے والوں سے ہر وقت اس کے دل میں لالچ ہو کہ یہ کچھ دے دے، یہ کچھ دے دے، یہ کچھ دے دے، یہ کچھ دے دے. یہ جیسے جاہل پیروں نے یہ مصرع بنا، یہ جملہ بنا رکھا ہے، جو خالی ہاتھ ہے وہ خالی ہاتھ جائے، جو بھرا ہوا آتا ہے وہ بھرا ہوا وہ فیض لے کر جائے. یہ تو سب کھانے پینے کا دھندہ ہے، اللہ بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نسي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نسي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام. أبن فضل سے أبن كرم سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور مقبول بندوں سے یا اللہ سچا اور پکا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور مقبول بندوں کی مجالست نصیب فرما، مصاحبت نصیب فرما. یا اللہ اپنے نیک مقبول بندوں کی یا اللہ خدمت و صحبت میں رہنا نصیب فرما. اب ہم یا اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو اپنے نیک اور مخلص بندوں میں داخل فرما. یا اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما. ہماری ساری بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما، دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کامل عطا فرما، عافیت کامل عطا فرما، ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے خوب حلال و طیب روزی عطا فرما، یا اللہ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.